السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت اور کچھ طہارت کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اسے سیکھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں، کیونکہ نماز ہم سب جانتے ہیں کہ فرائض میں سے سب سے پہلا فرض اور جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اگر ہماری یہ نماز ہی درست نہیں تو ہو سکتا ہے آگے کے دوسرے ہمارے عبادات کے طریقے ہیں وہ بھی درست نہ ہوں، تو لہٰذا پہلے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں. نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ ہمیں ان احادیث سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے نماز کی فضیلت پڑھی تھی اور اس میں پڑھا تھا فضیلت میں کہ اس کے فائدے ہمیں کیا مل سکتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں اس کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا. آج ہماری اکثریت مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنا تو دور کی بات، یعنی پانچ وقت کی نمازیں تو دور کی بات ہے، وہ تو سرے سے نمازی کو فرض نہیں سمجھتے ہیں بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے کافی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جمعہ کو ہماری مسجدوں میں کتنا رش رہتا ہے، باقی سارے دن یہ کہاں غائب ہوتے ہیں مسلمان. عام دنوں میں مسجدیں ویران کیوں ہوتی ہیں؟ اگر ان کو اس کا انجام معلوم پڑ جائے کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں، یقین جانیے وہ کمر کے بل گھسٹتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف آئیں. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان کو صحیح علم نہیں ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اگر خدا نخواستہ شوہر یا بھائی یا والد یا کوئی بھی گھر کے لوگ جو نماز کے پابند نہیں ہیں، ان کو دھیرے سے، حکمت سے، محبت سے نماز کی طرف رغبت دلائیے، نماز کے لیے رغبت دلائیے کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہوں اور نماز کو پابندی سے پڑھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. بے نمازی کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. قارون کو تو ہم سبھی جانتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، فرعون کا ساتھی بن گیا تھا اور بہت زیادہ دولت اس کے پاس آ گئی تھی کیونکہ فرعون کا دست راست ہو گیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اتنی زیادہ دولت تھی اس کے پاس، لیکن اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا. قرآن میں ہمیں اس کا واقعہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا. اسی طرح سے فرعون تو کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے. یہ کسی ایک نیشن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا نام ایز اے ظلم کے طور پر ایک سمبول کی طرح ہے. ان ظلم کا نشان اگر ہم کسی کو بتانا چاہتے کہ کون ظلم کرنے والا تھا تو اس کے لیے صرف فرعون کا نام لینا کافی ہے. اور حامان فرعون کا وزیر تھا جس کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرے لیے بھی ایک ایسی لمبی عمارت بنا دے جس سے میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. اسی طرح سے ابی بن خلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھا. اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو ختم کروں گا، لیکن جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تیر سے نشان لگایا تھا یا نیزہ مارا تھا، کیونکہ یہ پوری طرح سے فلی طور پر ایسے لوہے کے لباس میں بند تھا تاکہ اس کو کوئی زخم نہ لگے یا کوئی نشان نہ آئے. لیکن کوئی ایک ذرا سی جگہ جہاں سے خالی تھی، جہاں سے اس کو ہلکا سا نیزے کا مار لگا اور وہی زخم اس کے لیے موت کا باعث بن گیا. تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہم پسند کریں گے کہ کیا فرعون کے ساتھ ہمارا انجام ہو، फिरौन को कोई भी पसंद नहीं करता। आज हर कोई जाता है पिरामिड्स देखने के लिए, वहाँ के कल्चर की, वहाँ के पुरानी चीज़ों की दाद देते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम फिरौन रखा आप बताएं? कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आपने कभी किसी बच्चे का नाम फिरौन सुना होगा, या कोई लोगों को कहते सुना होगा कि वो लोग फिरौन को बहुत पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं? नहीं। तो आप खुद सोचे कि ऐसे शख्स के साथ अंजाम किस कदर ख़तरनाक और भयानक होगा। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलातन यौमन फ़क़ाल मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजात यौमल क़ियामा व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुल लहू नूरन व ला बुरहानन व ला नजा व कान यौमल क़ियामति मा क़ारून व हामान व फ़िरऔन व उबै इब्न ख़ल्फ़। रवाहु इब्न हब्बान। हसन है यह हदीस दर्जे के एतबार से। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज क़यामत के रोज़ नूर, बुरहान और नजात का बायस होगी। जिसने नमाज की हिफाजत ना की उसके लिए ना तो नूर होगा, ना बुरहान और ना नजात, नीस क़यामत के रोज़ उसका अंजाम क़ारून, फिरौन, हामान और उबै बिन खल्फ़ के साथ होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आप भला बताइए, क्या हम अपने प्यारों के लिए ये बात पसंद कर सकते हैं कि हमारे अजीज़ हमारे प्यारे, हमारे रिश्तेदार जो हमें जान से भी बढ़कर अजीज़ हैं, जिन्हें हम तकलीफ़ में देखना गवारा नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे क्या उनका अंजाम इन ज़ालिमों के साथ हो, हमें गवारा होगा? उसके लिए फिर क्या करना होगा? हमें उनको नमाज की तरफ रागिब करना होगा। इसी तरह से इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद फासिल नमाज है। और ये जो हदीस है, मसला नंबर 12, हम पेज नंबर 18 पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों के पास सेम किताब हो तो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद फासिल नमाज है। बेहतर है कि आप लोग ये हदीस याद कर लें, यानी अरबी ज़ुबान में, क्योंकि हदीस को याद करने का या हदीस को महफूज रखने का अजर बे इंतहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दुआ दी है जो अल्लाह के रसूल की अहादीस को याद करे, उसे महफूज रखे, उसे एज इट इज़ दूसरों तक पहुँचाए। उसके लिए अल्लाह के रसूल ने उसके चेहरे के चमकने की दुआ दी है उसको, कि नद्दर अल्लाह इमरा समय अमिन हदीसम फ़रुब मुबल्लगा हूँ फ़ाओ अमिन सामी, कि जिसने मुझसे हदीस सुनी उसे याद रखा फिर उसे दूसरों तक पहुँचाए, क्योंकि बहुत से सुनने वाले सुनाने वालों से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको सुना रही हूँ हदीस, हो सकता है आप में से कोई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे ऐसी जहानत दी हो कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस हदीस को याद रखेगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर सकेगा, मिसालों से समझा सकेगा। लिहाजा ये हदीस बेहतर है कि आप लोग याद कर लें। हदीस क्या है? अन जाबिर رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم। اور مسلم کی حدیث کے بارے میں آپ لوگوں سے کیا کہا تھا کہ بخاری اور مسلم کی اگر حدیث آتی ہے تو وہ اوتھینٹیسٹی کے حساب سے یا لحاظ سے کس درجے پر فائز ہوتی ہے؟ سب سے ہائی کوالٹی ہے، سمجھے، اوتھینٹیسٹی میں سب سے اوپر کا درجہ ہے، سب سے بہترین درجہ ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں کی احادیث مل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ۔ یہ بھی بات آپ یاد رکھیے۔ پھر انہما کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ انہما کیوں آتا ہے؟ جن کے والد بھی مسلمان تھے، جو صحابی تھے، اور بیٹے بھی صحابی تھے، تو دو لوگوں کے لیے تسنیے کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے انہما کا۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یعنی کسی چیز میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایک حد لگاتے ہیں نا، ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ادھر کی چیز ان کی، ادھر کی ان کی۔ تو اسی طرح سے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب اگر کوئی نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی تارک الصلاۃ ایسا شخص ہو، اس سے تو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ والی حدیث کو آپ عربی زبان میں بہتر ہے یاد کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے. اب مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھیں اور اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے لہٰذا ہم مار رہے ہیں. بعض وقت ہم لوگ قرآن اور حدیث کے جو باتیں ہوتی ہیں یا اس کے کوٹیشن ہوتے ہیں اس کو اتنی غلط طریقے سے آگے پہنچاتے ہیں یا اتنے غلط طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں کہ سننے والے یا سمجھنے والے اس سے پھر متنفر ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹنے کے کہ اچھا یہ کیسا دین ہے. تو مارنے سے مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے صحابہ کرام سے بات کے آنے والوں سے تابعین سے کہ 10 سال میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا لیکن آپ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ مارا. سبحان اللہ, سوچیں آپ کے 10 سال معمولی نہیں ہوتے ہیں. وہ بچے تھے, 10 سال کے بچے تھے جب ان کی والدہ نے لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکھ لیجئے, میرا بیٹا ہے, پڑھنا لکھنا جانتا ہے, آپ کی خدمت کرے گا. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ 10 سال تک اللہ کے رسول نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو آپ سوچیں کہ ہم اس بات کو وجہ جواز بنا کر کیا بے دریغ یا بے دھڑک بچوں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہاں پر دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ کہا بھی تھا مارنے کے لیے کسی بات پر سے, تو کہا تھا کہ مسواک سے مارو. مسواک آپ نے دیکھا ہوگا کتنی چھوٹی سی اسٹک ہوتی ہے, اس سے تو کچھ لگ بھی نہیں سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پر دراصل یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھیں اور مارنا شروع کر دیں بچے کو کہ بس میں نے تو حدیث پڑھ لی اور اب میں ماروں گی بچوں کو. ویسے بھی ماؤں کو موقع چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, اپنا سارا ڈپریشن کس پر نکالتی ہیں؟ بچوں پر, ہے نا؟ کبھی کسی سے کچھ تو میں ہو گئی, کچھ بات چیت ہو گئی سسرال والوں سے, کبھی آپس میں کسی کی نہیں بنی, کبھی پڑوسیوں سے ہو گئی, کبھی شوہر سے ہو گئی, ان ساری چیزوں کا غصہ کس پہ نکالا؟ بچے پر. اسے مار کر رکھ دیا, پیٹ کے رکھ دیا, پھر بعد میں روتے بھی ہیں ہم کہ ہائے میں نے میرے بچے کو مار دیا. بہتر ہے پہلے ہی ہم احتیاط کر لیں. اور ٹھیک ہے, بچوں کو کبھی کبھار مارنا بھی چاہیے لیکن ہلکی مار ماری جائے, چہرے پر نہ مارا جائے, کیونکہ کبھی کبھی تربیت کے لیے سزا بھی دینی پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ بالکل ہی بچوں سے لاپرواہ ہو جائیں اور بے پرواہ ہو جائیں اور انہیں کچھ سرزنش ہی نہ کریں, یہ بھی درست نہیں ہے. تو بہرحال یہاں نماز کی اہمیت کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر بچے کو ہم نماز کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا کریں کہ 7 برس کی عمر سے اس کو نماز کی تاکید کرتے رہیں, اس کو اپنے ساتھ پڑھاتے رہیں. پھر جب وہ 7 برس کے بعد 10 برس کی عمر کا ہو جائے تو 10 برس کی عمر میں بھی اگر نہ پڑھنے لگے تو پھر ہلکی سی سزا دی جا سکتی ہے. ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرق بینہم فی المداجع. رواہ ابو داؤد, حدیث صحیح. عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر عمر, یہاں پر عین میم رے واو ہے. اگر آپ کے پاس کتاب ہے سامنے تو آپ دیکھیے کہ عمر پڑھا جا رہا ہے اس کو, ہم عمرو یا عمرو نہیں پڑھ رہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ عربی زبان کا قاعدہ تھا یا ان لوگوں کے یہاں پر یہ بات مشہور تھی کہ وہ لوگ جب عمر کسی کا نام ہوتا تھا تو واو لکھتے تھے لیکن اس کو پڑھتے نہیں تھے, اس کو پروناؤنس نہیں کرتے تھے, وہ سائلنٹ ہوتا تھا ایک طرح سے. تو عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو. نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں اس حدیث سے, اور ہمارے لیے سمجھے کہ ایک یہ اصول ہے حدیث بچوں کی تربیت کے لیے, ہمیں اس سے سیکھنا ہے, رہنمائی ملتی ہے اس حدیث سے. ہمیں کیا بات سکھائی جا رہی ہے؟ کہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, تاکید کرتے رہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے, جو پہلی درس گاہ ہے, وہ ماں کی گود ہے. جب بچہ دن رات ماں کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو اسے کسی باہر کے اسکول کی یونیورسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنی ماں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر خود ہی سیکھ لے گا نماز پڑھنا. آپ کو تاکید بھی نہیں کرنی پڑے گی. आपने देखा होगा कितनी दफ़ा ऐसा होता है ना, ऐसा मंजर आपने देखा होगा कि माँ खड़ी नमाज़ पढ़ रही होती है, बच्चे कुछ भी घसीट कर दुपट्टा या कोई कपड़ा लेकर आते हैं सर पे ओढ़ के, भले ही नीचे कुछ पहना हो ना पहना हो, लेकिन खड़े हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये माँ को देख कर दरअसल बच्चे सीखते हैं, क्योंकि माँ घर में नमाज़ पढ़ती है तो बच्चों को आदत होती चली जाती है। तो 7 बरस की उम्र से जब आप उसको ताकीद करते रहेंगे तो 3 साल का अरसा है, 7 से 10 तक का अरसा, इन 3 सालों में उसकी आदत पुख्ता हो जाएगी। लिहाजा अब अगर तब भी वो नमाज ना पढ़ते हों 10 बरस की उम्र में, तो फिर उसके बाद क्या करना है, उनको सज़ा देनी है। और फिर एक और बात बताई गई है कि जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। इससे पता चलता है कि वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 औरतों को एक लिहाफ में सोने से मना किया है। तो चूंकि ये बलोगत की उम्र होती है, बच्चों के अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं, तो बेहतर है कि उनके बिस्तर अलग अलग हों, वरना हम सब जानते हैं कि नुकसान हर चीज़ से हो सकता है। बहरहाल बच्चों के बिस्तर अलग अलग कर देने चाहिए। अब हम में से कितनी माएँ हैं आप बताइए जो अपने बच्चों को ताकीद करती हैं, क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है, बहुत सारी ख़वातीन आकर कहती हैं कि बाजी बताइए प्लीज़ हमारे बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ते, क्या करें, कोई वजीफ़ा हो तो बताइए, कोई दुआ हो तो बताइए जिससे हमारे बच्चे नमाज के पाबंद हो जाएं। तो आप देखें कि ये कोई एक रात में तब्दीली वाला काम नहीं है कि आप कोई वजीफ़ा पढ़ लें और इधर से बिल्कुल वो जैसे बच्चों के कार्टून्स में होता रहता है कि बस इधर बटन दबाया और उधर सारी तब्दीलियाँ हो गई, तो ये ऐसा काम नहीं है। ये तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, समझे, बच्चों की तरबियत का काम ये वक्त मांगता है, मेहनत तलब काम है। अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए पहले ख़ुद अपने आप को पाबंद बनाना है, दूसरे हमारी तरजीहात, हमको देखने के क्या तरजीहात हैं। आपको बच्चों को हर हाल में टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए आपको हर दफ़ा उन्हें ताकीद करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके पीछे खड़े रहना पड़ेगा कि बेटा जाओ नमाज का टाइम हो गया, अगर बेटे हैं तो उनको मस्जिद भेजें, अगर लड़कियाँ हैं तो उनको अपने साथ लेकर नमाज पढ़ें, और उनको गाहे बगाहे समझाते रहें कि नमाज ना पढ़ने का क्या नुकसान है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो हम में से हर कोई अगर चाहते हैं कि बड़े होने के बाद हमें किसी से कोई मदद ना मांगनी पड़े, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, बचपन से आदत डालें। और फिर जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी मायूस ना हो, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें, उम्मीद रखें अल्लाह ताला की ज़ात पर, और मोहब्बत से धीरे धीरे बच्चों को समझाते रहें। बाज़ वक़्त हमारा जो कहने का रवैया होता है वो झुंझला देने वाला होता है, यानी बच्चे ख़ुद उससे इरीटेट हो जाते हैं, तो हम इंतहाई मोहब्बत से बहुत हिकमत से काम लें, खैरख्वाही के साथ उनको समझाएं, कोई अलग अलग तरीक़ों से समझाएं, तो उम्मीद है कि उनके दिल में बात बैठ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ नमाज असर का फौत हो जाना ऐसा है जैसे किसी का माल और अहलो अयाल लुट जाए। अब आप सोचें कि किसी का माल भी चला गया और उसके सारे अहलो अयाल भी चले गए उसके हाथ से, सब लूट लिया गया, कितना बड़ा नुकसान है ना एक इंसान के लिए। तो सिर्फ किस बिना पर इतना बड़ा नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ एक असर की नमाज के छूट जाने से इतना नुकसान हो रहा है। कितनी अहम है असर की नमाज। फिर ये ना सोचे कि ठीक है अच्छा सिर्फ असर की नमाज पढ़ ली तो काफ़ी हो गया, बाकी चारों नमाजें छोड़ दें, नहीं, लेकिन असर की ख़ास अहमियत का पता चलता है, और इसीलिए कुरान में हम देखते हैं इसको सलातुल वुस्ता कहा गया है। आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जो मुसहफ़ था कुरान जिससे वो तिलावत किया करती थी, तो उन्होंने उसमें लिख रखा था जहाँ पर सलातुल वुस्ता का लफ्ज़ आया था कुरान में, तो उन्होंने वहाँ पर सलातुल असर लिख रखा था। तो इससे मुराद उलमाए कराम कहते हैं, और सहाबे कराम की भी हमको रिवायत मिलती हैं कि सलातुल वुस्ता से मुराद दरअसल ये असर की नमाज़ है, बीच की नमाज है ना, बहुत अहम नमाज है। क्यों इतनी अहम है ये, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कारोबार उसी वक्त या तो बिल्कुल समझें ख़त्म होने पर होते हैं कारोबार, इंसान को फिक्र होती है कि मेरा सारा माल बिक जाए, सेल हो जाए, मैं कुछ वापस घर ना ले जाऊं ताकि मुझे नुकसान ना हो, या बाज़ औक़ात उसी वक्त बिज़नेस की शुरुआत होती है, और या फिर बिल्कुल उसी वक्त बहुत ज़्यादा रश होने लगता है, तो इंसान ये सोच में पड़ सकता है कि अच्छा मैं अगर नमाज के लिए चला जाऊँगा तो मेरा तो ये सारा नुकसान हो जाएगा बिज़नेस का, मैं कैसे शॉप बंद करके जाऊँ या कैसे अपनी चीज़ें हटा लूँ असर की नमाज के लिए यहाँ से। तो ये चीज़ है दरअसल इस वजह से कि उस वक्त इंसान ज़्यादा समझे आजमाइश में होता है, उसके सामने दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से पुकार, मुअज्जिन की पुकार, मुअज्जिन पुकारते कि आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब अगर इंसान उस वक्त सिर्फ दुनिया देही के फ़ायदे उठाना चाहता है तो ठीक है वो हासिल कर ले, मिलेगा तो उतना ही जितना अल्लाह ताला ने उसके ज़िंदगी में रिस्क उसकी किस्मत में लिख दिया है, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کر کرے یا نافرمانی کر کے کرے، کوئی بھی کام رزق اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو کیوں نہ فرما برداری کر کے وہ رزق حاصل کیا جائے. اور بعض اوقات یہ وقت سونے کا ہوتا ہے، کچھ لوگ آرام کرتے ہیں، اور کیلولا کا اتنا غلط مطلب لے لیا کچھ لوگوں نے کہ اصل میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو کیلولا کہتے ہیں، کہ ایک 10-15 منٹ کے سنیپ یا بس تھوڑی دیر کی نیند یا لیٹنا یا آرام کرنا. لیکن لوگ اس کے لیے گھنٹوں، اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں کو جو ظہر سے سوتے ہیں تو عصر کی نماز چلی گئی، مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے تب اٹھتے ہیں. اتنا بعض اوقات افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ کیسے انسان بھلا اتنے سو کر زندگی گزار سکتا ہے. یعنی وقت اتنا قیمتی سرمایہ ہے آج ہمارے پاس، سب سے زیادہ اہم تو وقت ہے. اور والعصر، آپ دیکھیں کہ عصر ویسے بھی زمانے کو کہتے ہیں، اور نچوڑنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت سارے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ سورۃ العصر ہے، وہاں پر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. اور عصر یعنی ایسا وقت جب کہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی بس دن ختم ہونے پر ہوتا ہے اور اب وہ رات کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال مسلمان اگر عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس کا مال اور اہل لٹ گیا ہو. اور دیکھیں، نماز کے لیے چھوٹ جانے پر کبھی بھی قضا کا لفظ نہیں آیا ہے، زیادہ تر جو لفظ آتا ہے وہ فوت ہونا ہے. یعنی نماز کا چھوٹ جانا ایسے ہے جیسے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، کوئی ہمارے گھر میں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم کتنا دکھ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں نا، اس کی یاد میں غم میں گھلے جاتے ہیں. اور اگر ہمارے پیاروں میں سے کسی کا ہو جائے تو بہت ہی افسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نماز کا چھوٹ جانا مطلب فوت ہو جانا ہے، اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، متفق علیہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہماری صلاۃ العصر، کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، اللہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور خصوصاً صلاۃ العصر، اس کو تو ہم ہر نماز کو ہم وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں. ابھی ہم پڑھیں گے اور بھی آگے کہ اول وقت پر نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہے نماز پڑھنا، جب دل چاہا، آپ کا جب دل چاہا تھا، جب آپ پڑھتے ہیں ڈیلے کر کے یا جب آپ کے کام نپٹا کے. ایک ہے وقت پر ادا کرنا، اور یہ کام پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. یہ وقت پر نماز ادا کرنا سب سے زیادہ افضل کاموں میں سے افضل کام ہے، وقت پر نماز پڑھنا. پھر نماز سے غفلت کی جو سزا ہے، ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الروح یقال اما الذی یسلغ رأسہ بالحجر فإنہ رجل یأخذ القرآن فیرفدہ وینام عن الصلاۃ والمکتوبہ، رواہ البخاری. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. یہ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. استغفر اللہ. اور قرآن یاد کر کے بلا دینے کا مطلب، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ حدیث جب سن لیتے ہیں تو قرآن یاد ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں ہم یاد کریں، کیونکہ یاد کر کے بھول جانے پر زیادہ سزا ہے. یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو جان بوجھ کر بھلا دیتا ہے، جو اسے یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. جو اگر یاد کرتا ہے قرآن، اور بعض اوقات خود سے اس سے ہو جاتی ہے بھول، یا کچھ آیتیں بھول جاتے ہیں، تو اس میں وہ شخص نہیں آئے گا. تو کوشش کی جائے کہ اس کو یاد رکھا جائے قرآن کو، لیکن اگر اپنے آپ بھول جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر بھلانے کی کوشش نہ کی جائے. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز پڑھے بغیر اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. آپ دیکھیں کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو منع فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوئیں اور لیٹیں اور آپ کو گہری نیند لگ جائے، اور آپ کو خبر ہی نہ ہو کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کی نماز چلی گئی، فوت ہو گئی. تو اسی لیے اس کی سخت سزا ہے. نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے. بجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما لآتوہما ولو حببا لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم ثم أمر رجل يوم الناس ثم أخذ شؤلا من نار فأهرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ دونوں نمازوں کا کیا ثواب ہے یا کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا. میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے. یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے. اب آپ سوچیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، جو غیروں کے لیے بھی بہت زیادہ رحم کرنے والے، آپ نے کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی آپ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے، کبھی آپ آپے سے باہر نہیں ہوئے. ایسی شفیق رحیم جن کی عادت تھی شفقت اور رحمت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے اذان اور اقامت سن کر، تو میں کسی کو کھڑا کروں کہ وہ اقامت کہے، اور کسی کو حکم دوں کہ وہ امامت کروائے، اور خود آگ کا شعلہ لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے. کتنا ڈرا دیتی ہے نا ہمیں یہ حدیث. اور آپ دیکھیں کہ حدیث کیوں ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ہو سکتا ہے شاید آپ نے پہلے بھی کہیں سنا ہو، ذکر کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے میں نے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے اور حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو دراصل وہ کیوں انکار کرتے ہیں حدیث کا، کیونکہ ان کو یہ ایسی احادیث ملتی ہے نا جس سے ان کی زندگی کے تمام باب عیاں ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اصل میں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد زندگی گزاریں، ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، اور یہ احادیث کی وجہ سے ان کے اوپر روک ٹوک ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، تو اسی بنا پر وہ احادیث کا ہی انکار کر دیتے ہیں. تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کرام، ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے احادیث کو محفوظ رکھا، اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کیا اور ہم تک آج پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے. تو یہاں پر حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار کیا ان کے خلاف. اور یہ آگ لگانا معمولی بات نہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کس کے مستحق ہیں پھر جلائے جانے کے. تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا جماعت نکل گئی ہے ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جماعت تو چلی گئی کیا نماز پڑھیں. تو ایسا نہیں ہے، مسجد چلے جائیں آپ. تو یہاں پر ایک تو منافق کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو نماز فجر اور عشاء بہت بھاری لگتی ہے، یہ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا دراصل نفاق کی علامت ہے، اور باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید غصے کا اظہار کیا کہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو باجماعت نماز کا پابند بنائیں. اسی طرح خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث بنے گی. اب بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ چونکہ ابھی نئے نئے آئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں ایسی لگیں کہ یہ کیا نئی باتیں ہیں، ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں، ہم تو پہلے سے جو کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہ ہمیں کون سی نئی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، کون سی نئی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، ہم تو بچپن سے یہ کرتے آئے ہیں، بچپن سے ہم نے اپنے والدین کو یہ کرتے دیکھا ہے، تو بھلا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو ہمارے لیے فرسٹ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے لیے. جب صحیح حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو بس ہم کو آنکھیں بند کر کے اسی پر عمل کرنا ہے. پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بچپن سے ہمارا کیا طریقہ کار تھا، ہمارے والدین کیا کرتے آ رہے تھے، ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں، ہمارے فلاں 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 عالم کیا کہتے ہیں. نہیں، اب ہمیں کسی کی بات نہیں دیکھنی، ہم کیا دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، لیکن اوتھینٹک صحیح احادیث. اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے. اور اسی بنا پر یہ ان کی کتابوں کو کیوں تجویز کیا گیا، چوز کیا گیا اقبال کیلانی کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، کہ انہوں نے حدیث کا درجہ لکھ دیا دراصل. کہ کون سی حدیث حسن ہے اور کون سی صحیح ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم دوسری کتابوں میں احادیث پڑھتے ہیں تو ضعیف احادیث کو بھی کوٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ نہیں دیا جاتا کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے یا صحیح ہے. یہاں پر اس کتاب میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں حدیث کا درجہ بیان کر دیا گیا ہے، حوالے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے یا صحیح درجے کی ہے. اور دراصل حسن بھی صحیح ہی کا ایک درجہ ہے، یعنی حدیث اپنے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ صحیح ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک کوالٹی جو حدیث کو بیان کرنے والے کی ذاتی کوالٹی میں کوئی ایک چھوٹی موٹی کمی ہوتی ہے، اس کی بنا پر وہ صحیح سے ہٹ کر حسن ہو جاتی ہے، ورنہ ادروائز اس کی ساری کوالٹیز صحیح درجے کی ہوتی ہے. تو اب خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی کا باعث ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ہم پہلے سے جیسی نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے آپ بتائیں. آپ نے فرمایا تھا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی جائے. ایک بات اور بھی آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ کسی بھی عمل کے قبولیت کی جو دو شرائط ہیں، وہ دو شرائط پہلی یہ ہے اس میں سے کہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو عمل، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اگر ریاکاری کے طور پہ کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو قابل قبول نہیں ہے. اور اگر ٹھیک ہے خلوص نیت سے بھی کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا، لیکن طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، تب بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجہ وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فریدته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظر هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقصى من الفريدة ثم يكون سائر عمله على ذلك رواه الترمذي حديث صحيح. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام و نامراد ہوگا. اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے؟ اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا. اسی طرح میں نے روایت کیا ہے. کئی اہم باتیں ہمیں پتہ چلی اس حدیث سے. سب سے پہلی بات یہ کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ نماز. اب اگر آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 10th اور 12th کے پیپرز جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں ہوتے ہیں، تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے دیتے ہیں، اور یہ پیپرز دوسری جگہ چیک ہونے کے لیے جاتے ہیں. ہزاروں بنڈلس ہوتے ہیں ایک ایک ٹیچرس کو چیک کرنے کے لیے. اب ہر ٹیچر، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو لینگویجز کے پیپر ہوتے ہیں تو ہر ٹیچر ہر سوال کا جواب نہیں پڑھتا ہے، بلکہ وہ پہلے ایک دو سوالات دیکھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اچھا بچے نے صحیح لکھا ہے، وہ آگے کے بھی پورے صحیح آنسر ٹک کرتا چلا جاتا ہے، یا اس کو فرنٹ پیج پر یا ایک دو پیج پر ہی لگتا ہے کہ بچے کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، خوبصورتی سے لکھا ہے، صحیح طریقے سے لکھا ہے، صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ ہے، وہ صحیح دیتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اس وقت بھی ہوگا کہ اگر نماز ہی میں الحمدللہ کامیاب رہے تو باقی کا حساب کتاب بھی اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائے گا، لیکن اگر نماز میں پکڑے گئے تو سمجھے مارے گئے. لہٰذا نماز کو اپنے درست کریں، اور وہ جو نماز ہے اگر درست ہوئی، اور درست کا مطلب کیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہوئی، تو وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے گا. لیکن اگر نماز خراب ہوئی، درست نہ ہوئی، غلط طریقے سے پڑھی تھی، اپنی مرضی سے پڑھ لی تھی، خود سے کچھ اس میں ایڈ کر دیا تھا، تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہوگا. پھر اگر فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نوافل میں دیکھو نام عمل میں کچھ نوافل ہیں، تو پھر ان نوافل سے ان فرائض کی بھرپائی کی جائے گی، اسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا. اب آپ سوچیں نوافل کی کتنی اہمیت ہے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اس وقت فرائض میں کچھ کمی کوتاہی نکلی تو کیا کام آئیں گے ہمارے نوافل. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ سعودی عرب آتے سے ہی سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے ہماری, ٹھیک ہے بہت ساری ہم اچھی چیزیں سیکھتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد, الحمدللہ دین کی صحیح سمجھ شعور ہمیں آتا ہے, لیکن ایک چیز جو چھوٹ جاتی ہے جو مجھے لگتا ہے, ہو سکتا آپ بھی اگری کریں مجھ سے, اور آپ بتائیں کہ کیا چیز چھوٹتی ہے جو آپ انڈیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور یہاں آنے کے بعد نمازوں میں کیا فرق ہو جاتا ہے آپ کی, بتائیں گے؟ جی نوافل چھوٹ جاتی ہیں نا یہاں آ کر, ہم بس صرف فرض کے پابند ہو جاتے ہیں. اچھا بس فرض پڑھ لو, یہ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض اور دو سنت ساتھ میں ظہر میں بس کافی ہے, نوافل ہمارے چھوٹتے چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے نوافل لازم نہیں ہے کہ ہم ضرور ہی 12 رکعت پڑھیں ظہر میں, ضرور ہی ظہر کی نماز کے ساتھ ہی پڑھیں, اس کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے طریقے کار ہو سکتے ہیں. اشراق ہیں, اشراق کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے, تحیت الوضو ہے, تحیت المسجد ہے, تو نوافل کبھی بھی جب دل چاہا جب آپ پڑھ لیں, ضروری نہیں کہ آپ اسی ظہر کی نماز کے ساتھ ہی پڑھیں, دل چاہتا ہے جب بھی نماز پڑھ لیں نفل نماز, لیکن چھوڑیں نا اس کو نفل نمازوں کو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کمی ہو گئی فرائض میں تو کہاں سے بھرپائی کی جائے گی, نوافل کو دیکھا جائے گا, اور اس وقت اگر کچھ نوافل نہ ملے ہمارے عمل نامے میں تو بتائیے کیا حساب ہوگا یا کیا حال ہوگا سوری ہمارا. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہمارے عمل نامے میں نوافل کو بھی ہم بڑھاتے جائیں تاکہ فرائض کی کمی جو ہے نوافل پوری کر دیں انشاءاللہ. تو یہ تو نماز کی اہمیت تھی جو ہم لوگوں نے پڑھی. اب چونکہ ہم طہارہ کی بک بھی پڑھیں گے اور ابھی ہم پڑھ ہی رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے کچھ چیپٹرس تو ہو چکے ہیں طہارہ کے, تو اس لیے ہم طہارہ کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے, بس ہم جو اس کے اہم ہیڈ لائنس ہیں وہ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں, بس جو ہائی لائٹ کیے گئے لائنس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. جمع کے بعد غسل کرنا فرض ہے, یعنی اگر شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا احتلام کا, آپ کو یاد ہوگا احتلام کیا ہے, حالت نیند میں, یعنی نیند میں انسان کو ڈسچارج ہو جانا, وہ احتلام کی حالت ہے, مرد کو بھی ہو سکتا ہے عورت کو بھی ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. پھر غسل جنابت کا مسنون طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کریں گے, پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں گے, پھر دائیں ہاتھ پر پانی لے کے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوئیں گے, پھر نماز کی طرح کا وضو کریں گے, اور یہ سب نیت آپ پہلے سے دل میں کر لیں گے. نماز کی طرح کا وضو کر کے اس کے بعد سر کے بالوں کی جڑوں کو بھگوئیں گے انگلیوں سے, انگلیوں کی مدد سے, تاکہ وہ تر ہو جائیں. 3 لب پانی سر پر ڈالیں گے, پھر سارے بدن پر پانی بہائیں گے, اور آخر میں پاؤں دھو لیں گے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, یہ مسنون طریقہ ہے غسل جنابت کا. اور اس وضو کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو ٹچ نہیں ہوا کپڑے کی آڑ کے بغیر, اگر کپڑے کے ساتھ کپڑا تھا بیچ میں اور پھر ٹچ ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن کپڑے کے بغیر ٹچ ہو گیا تو پھر سمجھے وضو ختم ہو گیا. پھر اگر مزی خارج ہوتی ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, یہ بھی اس کی ڈیفینیشن بھی اس دن پڑھی تھی یاد ہوگا آپ کو, کہ یہ شہوت کی وجہ سے ہلکا سا جو مادہ نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں, اس کی وجہ سے صرف اتنا حصہ دھو لینے کے بعد وضو کر لینا کافی ہے. اسی طرح سے بیماری کی وجہ سے اگر مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے, البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض خواتین کو ڈلیوری کی وجہ سے یا کچھ اور پرابلمس ہو جاتے ہیں, اتنی زیادہ لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے وائٹ ڈسچارج کی, یا پھر پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں بند نہیں ہوتے ہیں, تب وہ کیا کرے ایسی خاتون, تو وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کر لے کافی ہو جائے گا, چاہے وہ قطرے نکل ہی کیوں نہ رہے ہوں, یہ کوئی چیز رس رہی ہو تب بھی اس صورت میں بھی وہ کیا کرے گی, ہر نماز کے لیے ایک فریش وضو کر لے گی, اور اسی وضو سے وہ پوری نماز ادا کر لے گی. حائضہ اور جنبی مسجد سے گزر سکتے ہیں, ٹھہر نہیں سکتے, لیکن حائضہ عورت کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ مسجد میں آ سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے, لیکن وہ پیچھے کی طرف بیٹھے گی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ پر تمام عورتوں کو بلوایا تھا کہ حیض والی اور تمام عورتیں عیدگاہ پر ضرور آئیں, کیونکہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا, میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں, آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں آپ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں، جائے نماز بھی پکڑ سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایون مسجدوں میں بھی جایا جا سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی حلقہ چلتا ہو، علمی حلقہ چلتا ہو مسجد میں۔ اب ایسی صورت میں ایک عورت ہے، اس کو اگر پیریڈ آ گئے تو وہ کیا کرے گی؟ کیا اپنا وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے گی؟ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بہرحال۔ اس لیکن اس میں کوئی، یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ نہ جانے کی یا نہ پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے بجماعت وہاں نہیں جائے گی عورت، جہاں پر عورتوں کی نماز ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھار ہوتی ہے تو، لیکن وہ والی مسجد میں تو جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، پیشاب سے احتیاط نہ کرنے پر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، استنجا مطلب جب شرم گاہ کو دھویا جاتا ہے رفع حاجت کے بعد، اس کو استنجا کہتے ہیں ہاتھ سے دھونے کو، تو دائیں ہاتھ استعمال کرنا منع ہے، لیکن بائیں ہاتھ آپ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس سے پہلے جو آپ پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر آنے کے بعد آپ کہیں گے غفرانک، یہ بھی مسنون ہے کہنا، لہٰذا ہم اس کو یاد کر لیں۔ اسی طرح سے وضو اور تیمم کے تعلق سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ وضو سے پہلے آپ کو نیت کے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اور وضو کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں تین مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسی چلو سے آپ، یعنی جب آپ کلی کرنے کے لیے چلو میں پانی لیں گے، اپنی ہتھیلی پر پانی لیں گے، تو آدھا پانی کلی کر کر آدھا پانی اوپر ناک میں چڑھا لیں گے، یہ طریقہ زیادہ درست ہے۔ پھر اپنا منہ تین دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک تین مرتبہ دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک تین مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی سر کا مسح بھی جو آپ کریں گے تو یہ دونوں انگلیوں کے کارنرز کو آپ ملائیں گے، دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے، پھر پیشانی سے لے جاتے ہوئے آپ اپنے دونوں ہاتھ ملا کر پیشانی سے پیچھے تک لے جائیں گے، گدی تک ہاتھ، اور ہاتھ آپ کسی طرح سے ملے ہوئے رہیں گے، اور پھر گدی سے واپس آپ ہاتھ لائیں گے پیشانی تک، یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے۔ پھر آپ اپنی شہادت کی انگلی کانوں کے اندر ڈالیں گے اور انگوٹھا کانوں کے پیچھے باہر لیں گے، یہ کانوں کا مسح ہے، بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسح ثابت نہیں ہے۔ پھر وضو کے اعضاء آپ ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، دو بار بھی دھو سکتے ہیں، تین بار بھی دھو سکتے ہیں، لیکن تین دفعہ سے زیادہ دھونا وہ زیادتی میں آئے گا، اور اس کے لیے پھر منع کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اعضاء دھوئے، دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دو دو مرتبہ دھوئے، اور تیسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تین تین بار وضو، یعنی اعضاء دھوئے وضو کرنے کے دوران۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا، تین باتیں آپ نے فرمائیں، لہٰذا تین سے زیادہ دفعہ نہیں دھونا چاہیے، بس تین دفعہ۔ اور کبھی بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے یا جلدی میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ایک دفعہ بھی دھو لیں تو بھی چل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن تین دفعہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین دفعہ بس۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، چوتھائی مطلب ون فورتھ ہوتا ہے، یعنی کسی حصے کے چار حصے جب ہوتے ہیں تو ون فورتھ، تو اس کو چوتھائی کہتے ہیں۔ تو صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، سر کا مسح صرف ایک بار ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا، اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پیشانی سے شروع کیا، اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اور اگر عورتیں ہیں تو ان کو چوٹی کو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایسا کریں کہ پیچھے تک ہاتھ ملا کر ہاتھ پیچھے گردن تک لے کے جائیں، اور پھر گردن سے ہی اٹھا کر، یعنی انگوٹھے آپ کی گردن کو لگیں گے سمجھے، اور انگلیاں اوپر رہیں گی چوٹی کی، وہاں سے پھر آپ اس کو واپس لا لیں، چوٹی اٹھا کر واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چوٹی ہے تو، ورنہ آج کل تو چوٹی نظر نہیں آتی اکثر۔ بہرحال تو سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. اور کانوں کے مسح کا بھی طریقہ ہم نے دیکھ لیا کہ شہادت کی انگلی اندر جائے گی اور انگوٹھا پیچھے رہے گا. پھر سب سے اہم بات ہے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کر. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تاکید فرمائی ہے اور ترغیب دلائی ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. سبحان اللہ. تو بہتر ہے کہ مسواک کر لی جائے, یہ رب تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. پھر مسح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ نے وضو کر کے اگر جوتے اور موزے پہنے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. یعنی دوبارہ جب آپ رفع حاجت کے لیے جائیں گے تو اس صورت میں پھر آپ کو دوبارہ موزے اور جوتے اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں, آپ اسی جوتے اور موزے پر مسح کر لیں گے, یعنی ہاتھ پھیر لیں گے اس پر, اس کو مسح کہتے ہیں. اور یہ جو مسح کی مدت ہے مقیم کے لیے جو اپنے ہی گھر میں رہتا ہے اپنے شہر میں ہے ایک دن ایک رات ہے, اور جو مسافر ہے اس کے لیے چھوٹ ہے زیادہ تک کہ تین دن تین رات تک وہ مسلسل مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر حالت جنابت پیش آ جائے تو یہ مسح خود بخود ختم ہو جائے گا. اسی طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے. وضو یا غسل یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے. احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے. دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتے ہیں. نہیں آپ کیسا کریں گے تیمم, آپ نے مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ مارے اور ایک ہی دفعہ مارا, ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پر دو دفعہ لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا کیونکہ دو احادیث ہم کو ملتی ہیں اور جو اوتھینٹک حدیث ہے اس میں ایک ہی دفعہ کا ذکر ہے. تو آپ نے مٹی پر ایک دفعہ ہاتھ مارا, پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ریت یا مٹی ہاتھ پہ لگی تو تھوڑا سا پھونک دیں اس کو, پھر دونوں ہاتھوں پر یعنی ہتھیلیوں کے پشت پر آپ مسح کر لیں, پھیر لیں ہاتھ اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں. بس یہ وضو آپ کا ہو گیا, کافی ہے. آپ کو ہاتھوں پر کوہنیوں پر پیروں پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دونوں بھی طریقے درست ہیں. اگر آپ پہلے ہاتھوں پر پھیرتے ہیں ہاتھ تو بھی درست ہے, اور اگر آپ پہلے چہرے پر پھیرتے ہیں ہاتھ اور پھر ہاتھوں پر ہاتھ پھیراتے ہیں تو بھی درست ہے, تیمم ہو جائے گا آپ کا. ایون غسل جنابت کی حاجت پیش آ گئی اور پانی میں اثر نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر لیں گے, تیمم سے آپ کا وہ غسل جنابت سمجھے ہو جائے گا. یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ مت سوچیے گا کہ یہ ہمیں کیا کیا باتیں پڑھا دی جا رہی ہیں, یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے. پھر وضو کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں, کیونکہ وضو کے ہر اعضاء دھوتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی بھی ہمیں کہیں یہ بات نہیں ملی کہ اللہ کے رسول نے چہرہ دھوتے وقت فلاں دعا پڑھی کہ اللہ میرے چہرے کے گناہ دھو دے, ہاتھ دھوتے وقت دعا پڑھی کہ اللہ میرے ہاتھ کے گناہ دھو دے, یا چہرہ دھوتے وقت اشہد لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. یہ کوئی بات ہمیں صحیح احادیث سے نہیں پتہ چلتی ہیں. ہاں لیکن وضو کے بعد دعا پڑھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے. وہ دعا یہ ہے, اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ یدخل من ایھا شاء, کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد, یہ کلمہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بنا دے ان لوگوں میں سے. تو وضو کے دوران مختلف اعضاء ہوتے وقت مختلف دعائیں یا کلمے پڑھنا یا شہادت پڑھنا, کلمہ شہادت یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں. آپ دیکھیں ون بائی ون نواقض وضو آپ دیکھیے. پہلا کیا ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا, مزی خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہوا خارج ہونے سے بھی, اور کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو نواقض وضو کہتے ہیں. اسی طرح سے محض شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا, آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, صرف اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا چاہیے کیونکہ خود اللہ کے رسول نے اس کی تاکید کی ہے. اور وضو کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے, اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے تا تاکہ یہ عمل ہمیں جنت میں لے جائے، جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحت الوضو پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کے قدموں کی چاپ اپنے سے پہلے سنی۔ اب یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے آپ بتائیں۔ دوسری سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح اور اوتھینٹک ذریعہ ہمیں ملنا چاہیے علم کا، اوتھینٹک سورس آف نالج، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ کو ہر جگہ جگہ گلی نکڑوں پر ایسی کتابیں اتنی ملیں گی جس میں ہر جگہ بتایا گیا کہ ہاں یہ حدیث ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے۔ آپ کو وہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے آپ پرکھ سکیں، پہچان سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق ہی دکھا تاکہ میں اس کی اتباع کر سکوں، وہ ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ میں اسے باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کر سکوں، بچ سکوں، دور رہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں اثر دے، ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔